بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا. انبیاء علیہ السلام اسی لیے تشریف لاتے رہے، اور آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی بات کے لیے تشریف لائے. مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، غنی ہو یا فقیر، حاکم ہو یا محکوم، سب کے لیے ایک ضابطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کی تکمیل اللہ کی پہچان سے ہوگی. اللہ کی پہچان کے ساتھ اللہ سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں ان کی ادائیگی. اللہ کی پہچان کا نام ایمانیات ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا نام عبادات ہے اور بندگی. اللہ کی پہچان کے بہت لیول ہوتے ہیں. جتنا آدمی دین کی محنت میں اور ایمان سیکھنے میں اپنے کو مشغول کرتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے. اس موضوع سے متعلق آج تھوڑا سا مذاکرہ عام لیول سے ہٹ کر میں کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ بہت سنتے ہی رہتے ہیں، مذاکرہ ہوتا رہتا ہے. اہل اللہ اور صوفیہ کرام، یہ لوگ اللہ کو پہچاننے میں سب سے آگے کے لیول کے ہوتے ہیں. انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور اس تعلق کی نوعیت کیسی ہے. خالق کا ربط اپنی مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق جب بولتے ہیں تو پوری مخلوقات مراد ہوتی ہیں، آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، عرشی ہوں، فرشی ہوں، نوری ہوں، ناری ہوں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، یعنی پتھروں کی لین، درختوں کی لین، جانداروں کی لین، ان سب مخلوقات میں الگ الگ سے بھی اور مجموعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق کیسا ہے، کیونکہ یہ توحید کی بنیاد ہے. جتنا یہ چیز آدمی پر کھلتی ہے اتنی اس کی توحید میں کمال آتا ہے، اور جتنی توحید میں کمال آتا ہے اتنا ایمان میں کمال ہوتا ہے، اور جتنا ایمان میں کمال ہوتا ہے اتنا اس کے عمل میں قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور عمل کی اس قیمت اور کیفیت کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ پاک کی رضا بھی اس کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ قیوم ہے ہر چیز کا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہ قیوم ہے. قیوم کہتے ہیں قائم رکھنے والا. تو دیکھنے میں بظاہر چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ سٹک پر ہیں، اور ان کے نوعیت الگ ہے، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان کا حجم الگ ہے، ان کی سختی نرمی الگ ہے، لیکن ان سب کا قیوم ایک ہی اللہ ہے. آسمانوں کا بھی وہی قیوم ہے، زمین کا بھی وہی ہے، عرش کا بھی وہی ہے، جنت اور جہنم کا بھی وہی قیوم ہے، سارے فرشتوں کا وہی قیوم ہے، سارے انبیاء کا وہی قیوم، سارے انسانوں کا دریا کا، پہاڑوں کا، ہواؤں کا، جیسے خالق وہ ہے ایسے قیوم بھی وہ ہے. تو خالق ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، حاکم ہونا، قیوم ہونا، یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. اللہ ہی خالق ہے. خالق جو ہے وہ بناوٹ کو نہیں بولتے، بناوٹ صنعت ہے، جیسے فیکٹری میں مال بنتا ہے اس کا نام خلق نہیں ہوتا. فیکٹریوں میں جو را مٹیریل سے بنایا جاتا ہے، چاہے پلاسٹک کی ہو، الومینیم کی ہو، سونے کی، چاندی کی، تانبے کی، پتل کی، ان چیزوں کو جو بنایا جاتا ہے، مٹی کی، لکڑی کی، یہ سب جو ہے یہ خلق میں نہیں آتے، مصنوعات ہیں. خلق ایک دوسری چیز ہے بالکل. خلق میں ہوتا یہ ہے کہ چیز ہی نہیں ہوتی، صرف چیز کا مفہوم ہوتا ہے. چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور ظاہر کرتے ہیں خالق اپنی صفات سے. خلق میں وہ بات ہوتی ہے. اسی لیے مخلوق جو ہے وہ خالق کی ہر آن محتاج ہوتی ہے، ہر سیکنڈ محتاج ہوتی ہے، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی وہ، کیونکہ اس کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ خالق سے ہی ہوتا ہے. کیونکہ مخلوق تو معدوم ہے، معدوم معنی نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے تو اس کو ہے بنانا، یہ جو خلق میں پایا جاتا ہے، اس میں حق تعالی شانہ معدوم کی، اس کے تقاضوں کی، اس کے صفات کی، اس کے آثار خارجی کہتے ہیں ان لوگوں کی اصطلاح میں، اثرات جو ہوتے ہیں، ان تمام کے آثار خارجی کو خالق اپنی صفات سے ظاہر کرتا ہے. خالق ہی کی صفات ہوتی ہیں. تو اسی لیے عام لوگوں کے لیے یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. لیکن خواص کو اس میں اس کی تہ میں تھوڑا جانا چاہیے کہ بھئی خالق اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو کیا مطلب ہے خالق کا، خالق میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ خالق کے مفہوم کو سمجھنے پر قیومیت کا سمجھنا موقوف ہے. جتنا خالق مخلوق ہونا سمجھ میں آئے گا، اتنا قیوم ہونا اور ساری چیزوں کا مابہ القیومیت، جس کے ساتھ ان کی قیومیت ہے، وہ ہونا کھلے گا. یہ مفہوم اس لیے سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ مخلوق پوری مخلوق کو ایک نظر سے دیکھے، اور اس سے ہٹ کر خالق کو دوسری نظر سے دیکھے. مخلوق کا محتاج ہونا اس پر کھل جائے، مخلوق کا بے ثبات ہونا کھل جائے، مخلوق کا خوف نکل جائے، مخلوق پر سے اعتماد نکل جائے. اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ غنا ہے، نہ فقر ہے. کوئی ہو، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. مخلوق پوری کی پوری خالی برتنوں جیسی ہے. کچن میں برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو برتنوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کچن آباد کرتے ہیں، نئے نئے برتن خرید کے لاتے ہیں، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. البتہ برتنوں کے اپنے کانسیپٹ ہیں، مفہومات ہیں، بھئی یہ چائے دانی ہے، یہ شکر دانی ہے، یہ نمک دانی ہے، یہ کالی مرچ اس میں ہوگی، مسالے اس میں ہوں گے، یہ چولہا ہے، یہ توا ہے، فلا ہے. اب جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، وہی چیز اس میں سے ظاہر ہوتی ہے. نمک دان کے اندر اگر کوئی شکر ڈال دے گا، تو ظاہر ہے کہ نام اس کا نمک دان ہونے کی وجہ سے نمک تو نہیں نکلے گا، شکر ہی نکلے گی. شکردان میں اگر کوئی نمک ڈال دے گا، تو نام اس کا شکردان صحیح ہے، لیکن نمک نکلے گا اس میں سے. تو مخلوق کا جو محتاج ہونا کھلتا ہے، وہ خالق کے مفہوم کے کھلنے پر ہے. بغیر کھلے کے بولتا ہے آدمی، لیکن کھلتا نہیں ہے اس پر مضمون. اور پھر اسی سے قیوم ہونا، بظاہر تو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن قیومیت ہے کیا؟ قائم رکھنے والا، ہر شے کی کا قیام اور اس کی ربوبیت. چھت کا بھی وہی قیوم ہے، لکڑیوں کا وہی قیوم ہے، برتنوں کا وہی قیوم ہے، انسانوں کا وہی قیوم ہے، آسمانوں کا وہی قیوم ہے، زمین کا وہی قیوم ہے، پہاڑوں کا وہی قیوم ہے، ہواؤں کا وہی قیوم ہے، پانی کا وہی قیوم ہے، دریاؤں کا وہی قیوم ہے. وہی جب قیوم ہے، تو ساری چیزیں ایک ہی مرکز کے ساتھ جڑ جائیں گی. اور اسی کو کہتے ہیں کہ کثرت میں وحدت کا مشاہدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں جو کثرت رکھی ہوئی ہے ان ساری کثرتوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ, وحدت کا مشاہدہ, ان کی صفات کا مشاہدہ, ان کے اسماء کا مشاہدہ. یہ ان کے نام ہیں جو ظاہر ہیں, دیوار کی شکل میں جو کچھ نمائش ہے ان کے ناموں کی نمائش ہے, لکڑی میں لکڑی کے نام, لکڑی کی جو خصوصیات ظاہر ہیں وہ ان کے ناموں کی خصوصیات ہیں, آسمان میں ان کے نام کی, زمین میں ان کے نام کی. اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے وہ دعا سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں, آپ نے زمین پہ رکھا تو زمین قائم ہو گئی, آسمان پہ رکھا تو آسمان پھیل گیا, سورج پہ رکھا تو سورج روشن ہو گیا, دن پہ رکھا تو دن روشن ہو گیا, رات پہ رکھا تو رات اندھیری ہو گئی. ان کے ناموں کے اثرات ہیں, ناموں کا ظہور ہے زمین. پوری کائنات میں صرف اللہ, ان کی صفات, ان کے نام ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تک ذہن جانا ہے, مگر یہ جاتا نہیں ہے آسانی سے, اس کے لیے تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ذکر ہے, فکر ہے, مراقبے ہیں, ریاضتیں ہیں, مجاہدات ہیں جو پہلے بہت کرائے جاتے تھے صوفیہ کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام کو یہ ایمان والی کیفیات حاصل ہو گئی تھی, ایمان کی فیض سے بس آپ کی صحبت سے حاصل ہو گئے تھے. باقی آپ نے جو مجاہدے کروائے وہ دوسرے مقاصد کے لیے کروائے, ان کے ساتھ جو مجاہدات تھے وہ دوسری چیزوں کے لیے تھے. وہ دوسری چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں بالقوہ حاصل ہو جاتی ہیں ان کو بالفعل بنانا ہوتا ہے. بالفعل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت آدمی میں ہے اس کی پریکٹس عملی طور پر ہونا, جو صفت اس کو حاصل ہوگی اس کی پریکٹس عملی طور پر ہونا. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن وہ خود ڈرائیو کرے گا ایک عرصے تک تو اس کے ہاتھ میں صفائی آئے گی. کسی کو ٹائپنگ آتی ہے لیکن ایک عرصے تک ٹائپ کرے گا تو اس کے ہاتھوں میں صفائی آتی ہے. کسی کو سرجری آتی ہے لیکن وہ ایک عرصے تک سرجری کرتا رہے گا تو اس کی سرجری میں صفائی آئے گی. تو قوت میں جو چیز آ گئی ہے اس کو فیل میں لا کر اس میں اسموتھنیس لانا, صفائی لانا, وہ پیش نظر ہوتا تھا. ورنہ ایمان کا کمال تو صحابہ کو ایمان لاتے ہی ہو جاتا تھا, لیکن صحابہ کے بعد والوں کا حال دوسرا تھا, ان کو تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑا. اور جتنا جتنا لوگ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے, غفلت کی کثرت ہو گئی, لوگ غافل ہوتے چلے گئے زیادہ, تو پھر مجاہدے بھی بڑھتے چلے گئے. اسی لیے اللہ والوں نے اور صوفیہ نے بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں خود بھی کی اور اپنے مریدین کو, مسترشدین کو کرواتے رہے, اس سے ان کا ایمان بناتے رہے. تو ہم اپنی زندگی میں جو مصروفیتیں رکھتے ہیں ان مصروفیتوں میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان لگانا اور غور و فکر کرنا اور سوچنا اور اپنے ایمان کو ترقی دیتے رہنا, اور جتنے اس لائن میں ہم غور و فکر کریں گے اللہ پاک اتنا ہمیں کھولیں گے. تو حق تعالیٰ شانہو ہمارے خالق ہیں, ہر سیکنڈ, ہر آن, ہر وقت, ہزاروں لاکھوں چیزوں میں ہم ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہیں. لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتا کسی کی بھی. ومن ظن انہ مستغنی عن اللہ طرفۃ عین فقد خرج عن ملۃ الاسلام, جو آدمی یہ خیال کر لے کہ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں لکھا ہوا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے, اور کسی ایک چیز میں نہیں ہے وہ بھی احتیاط, ہر چیز ہماری اپنے وجود میں ہم ہر سیکنڈ میں محتاج ہیں, ہمارے قائم رہنے میں, ہماری صفات میں, ہمارے آرگنس میں, ان کے فنکشن میں, سب چیزوں. پھر ہمارے بیرون کی جتنی چیزیں ہم اس سے متعلق ہیں ان سب میں اللہ کے ہی محتاج ہیں, اور اللہ ہی کا بتایا بنایا ہوا سٹک ہوتا ہے وہ, چاہے وہ آکسیجن ہو, روشنی ہو, سورج ہو, چاند ہو, پانی ہو, ہوائیں ہوں, ہمارے زندہ رہنے اور تربیت پانے کے لیے جتنے سورسز بنائے ہوئے ہیں ان سب میں وہ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے ہیں وہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں ہم ان چیزوں میں. اور اگر اللہ چاہے تو کسی بھی چیز کو ہمارے اگینسٹ میں کر دے, ہم جس چیز کے محتاج ہیں وہ چیز ہم کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دے. اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سرنڈر ہو جاتا ہے. یہ کوئی سرنڈر ہونے کے لیے بنایا ہوا فلسفہ نہیں ہوتا, یہ ایک حقیقت ہے. انبیاء جو ہے نا وہ حقیقت کی دعوت دیتے ہیں, کوئی تھیوری ایسی نہیں بناتے کہ جس سے ان کو کوئی نیا رزلٹ لینا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہو. بلکہ ان کے طریقہ کار کا, ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کھول کر اس حقیقت کے تابع انسان کو بنانا. تو اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے ہیں, اور اللہ نے سارا قرآن پاک اپنے تعارف کے لیے ہی نازل فرمایا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا نام آپ کو ملے گا. کسی بھی مضمون میں جائیں قرآن پاک کی, اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سب سے زیادہ ہے, نکاح میں, طلاق میں. اب طلاق کا مضمون کتنا خشک ہے, طلاق کا مضمون جس رکوع میں ہے اس میں 17 جگہ پر اللہ کا نام ہے. اس کیسے کہتا لو, اصل اللہ ہی ہے وہاں پہ, اللہ ہی اصل میں بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. چیز تو قرآن ہے, کلام حق شناس. قرآن کیا چیز ہے؟ کلام حق کو سمجھنے والے تجھے پتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ رونمائے رب ناس با جان ناس, لوگوں کی جان کو لوگوں کے رب کا رب کی رونمائی ہے, چہرہ دکھانا ہے, تعارف کرانا ہے, انٹروڈکشن ہے. اللہ یہ ہیں, اللہ یہ ہیں, اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان کی صفت ایسی ہے, ان کی فلاں صفت ایسی ہے, ان کی فلاں صفت ایسی ہے, ان کی حفاظت ایسی ہے, ان کی حکمت ایسی ہے, ان کا علم ایسا ہے, ان کی قدرت ایسی ہے, ان کی ربوبیت ایسی ہے, ان کی کامیاب دینے کا انداز ایسا ہے, ان کے ناکام کرنے کا انداز ایسا ہے, وہ زندگی کو انہوں نے اس لیے بنایا ہے, اس کا زندگی کا انجام وہ ایسا بنانے والے ہیں. یہ سب رونمائے رب ناس با جان ناس, چیز تو قرآن ہے, کلام حق شناس. رونمائے رب ناس با جان ناس, قرآن کیا ہے؟ یہ کلام حق کو پہچاننے والے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ جان ناس کے لیے, لوگوں کی جان کے لیے رب ناس جو ہے لوگوں کے رب کی رونمائی ہے, ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دعوت کی محنت میں بھی سب سے پہلے ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ مذاکرے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ذہنوں کی سطح کے موافق ہوتی ہے, زیادہ ہماری استعداد کے مطابق. جب آدمی اس میں آگے نکلتا ہے تو پھر اس میں اور آگے بے شمار مرحلے ہیں جس کو اہل تصوف کھولتے ہیں. اس میں سے ایک چھوٹا سا میں نے ایک ہلکا سا چھیٹا سمجھے بزرگوں کے کلام کا ذکر کیا کہ خلق کا مفہوم ہم سمجھیں, قیومیت کا مفہوم ہم سمجھیں, احاطے کا مضمون ہم سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو محیط ہے, قرآن پاک میں وہ بکل شے محیط, وہ ہر شے کو محیط ہے. شے کس کو کہتے ہیں؟ جو شے ہے اس کو وہ محیط ہے, جو بھی چیز ہے اس کے وہ محیط ہے. اچھی بری سے کوئی بحث نہیں ہے, عرشی فرشی سے کوئی بحث نہیں ہے, چھوٹی بڑی سے کوئی بحث نہیں ہے, اپنی پرائی سے کوئی بحث نہیں ہے, اور ایک چیز میں جتنی بھی چیزیں ہوں اس سے بھی کوئی بحث نہیں, وہ ہر شے کو محیط ہے. انسان ایک چیز نہیں ہے, انسان میں تو لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں. آنکھیں ایک چیز ہیں, آنکھیں ایک نہیں ہیں, اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. کان ایک چیز ہے, کان میں بے شمار چیزیں ہیں. ہڈیاں ایک چیز ہیں, ہڈیوں میں بے شمار چیزیں ہیں. خون کا ایک سیل ایک چیز ہے, لیکن ایک سیل میں بے شمار چیزیں ہیں. وہ تو ہر شے کو محیط ہے, تو پورے انسان کو کیسے محیط نہیں ہے؟ وہ انسان کو محیط ہیں تو غیر انسان تو ان سے چھوٹے درجے کی چیز, اس کو کیسے محیط نہیں ہے؟ وہ بالکل صحیح محیط ہوا, وہ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے. ذہن جاتا نہیں ہمارا, احاطے کے مضمون کو ذہن پکڑتا نہیں. اب ہم ہاتھ میں رومال لے کے بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ بالکل صحیح محیط کا مضمون یہاں پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے. وہ تو ہر شے کو محیط ہے نا, ابھی تو رومال کو کیسے محیط نہیں ہے, وہ فون کو کیسے محیط نہیں ہے, وہ کپڑوں کو کیسے محیط نہیں ہے, ہر شے کو محیط ہے. اور احاطے میں بھی ان کی شان بڑی عجیب ہے. انہوں نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہیں, وہی آخر ہیں, وہی ظاہر ہیں, وہی باطن. اب کتنا ڈیپ والا مضمون ہے, ڈیپتھ کی کوئی نہایت نہیں ہے اس میں, گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں, اہل اللہ, بزرگان دین, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے, کیونکہ جتنا آدمی یاد میں رہے گا اتنا زیادہ اس پر اللہ پاک اپنے قرب کے مضامین کھولیں گے. ہمیشہ مراقبے اور فکر میں رہتے تھے, جتنا آدمی سوچے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی نزدیکی اور اپنے تعلقات کی نوعیت کھولے گا. اسی لیے صوفیہ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کی پرواز جو ہے وہ ذکر اور فکر ہے. جیسے پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں, ایسے مسلمان کے پاس اس کی روحانی پرواز کے دو بازو ہیں. اسپرچل جو ہے ترقی وہ دو بازوؤں سے ہوگی, ایک ذکر سے ہوگی اور ایک فکر سے ہوگی. اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں, اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد دل سے یاد کرنا ہے, یعنی زبان سے بھی یاد کرنا ہے, لیکن زبان کو دل کے تابع کرنا. ہم تو زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں, دل ہمارا اپنا کہیں مشغول ہے. نہیں, پہلے ذکر کو بولنا, تو پہلے بول, اس کے بعد میں اپنی زبان سے بولوں گا. اور یہ نہیں حاصل ہونے والی بات نہیں ہے, آدمی تھوڑا دھیان دے تو ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ان الکلام علی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام تو دل میں ہوتا ہے اور زبان کو تو اس کا ترجمان بنایا گیا ہے, مگر ہماری صورتحال کچھ دوسری ہو گئی ہے. وہ یہ کہ ہم اپنے دل میں ایک چیزیں سوچتے رہتے ہیں, غالب ہو گئی وہ چیزیں, پھر اپنی زبان پہ اس کا اظہار ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ غفلت رہتا ہے, اس کو دور کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی ان کی خالقیت, ان کی مالکیت, وہ مالک ہے ہر چیز کی. ہم مالک ہیں ہی نہیں, نہ ہم اپنی بیوی کے مالک ہیں, نہ بیوی شوہر کی مالک ہے, نہ ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں, نہ ماں باپ کے بچے ماں باپ کے مالک ہیں, نہ سامان کے ہم مالک ہیں, نہ مال کے جائیداد کے مالک ہیں, کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. مالک تو اللہ ہوتا ہے. مملوک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو, اور مالک وہ ہوتا ہے جو کسی کا مملوک نہ ہو. اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے, لہذا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. حقیقی مالک اللہ ہے. مجازی ملکیت کی رسوت انتظامن ڈسپلن کے لیے بندوں کی طرف دنیا میں کی جاتی ہے. اسی لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مجازی نسبت کو میں آج میں ختم کرتا ہوں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت میں اعلان فرمائیں گے. اچھا بتاؤ, مجازی نسبتیں ختم کر دی جاتی ہیں, اور اصل آج اس کی حقیقت کو پہچان لے بندہ کہ مالک میں ہوں. جب میں مالک نہیں اور خالق نہیں تو تصرف میرا کیسا, یعنی اس کو جو ہے نا اس کو استعمال کرنے میں میری اپنی مرضی کیسی. تو توحید جو ہوتی ہے وہ مرضی کو ختم کراتی ہے. یہ بہت گہرا مضمون ہے اور سمجھنے کا ہے, اور بالکل خالص قرآن و حدیث سے منسوب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتائج میں سے آپ ایسے ہی کرتے تھے. خالقیت اور مالکیت ایسا کھولتے تھے حضور صحابہ پر کہ ان کی مرضی ختم ہو جائے. جب ہم خالق نہیں مالک نہیں تو مرضی کیسی ہماری, جب مرضی نہیں تو تصرف اپنا نہیں ہوگا. اس بات کے ماننے کا نام لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے, اور اپنی مرضی ختم کر کے تصرف قبول کرنے کا نام محمد الرسول اللہ کو قبول کرنا ہے. بھائی ہم کیسے کر رہے ہیں, ہم مالک نہیں ہیں تو کیسے کھائیں, کیسے پئیں, کیا کھائیں, کیا پئیں, کیا پہنیں, کیسا رہیں, کیا کریں, کیسے نوکری کریں, کیسے شادی کریں, کیسے بچے رہیں, بچوں کے ساتھ کیسے رہیں, بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں, میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہیں, بیوی میاں کے ساتھ کیسا رہے. جب ہم مالک ہی نہیں کسی چیز کے تو ہم کیا کریں, کیسے کریں. اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. دیکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ ہے, لیکن لا الہ الا اللہ سے جس نظریے کی تبلیغ ہوتی ہے وہ, اور محمد الرسول اللہ سے جس نظریے کی تبلیغ ہوتی ہے وہ دونوں ٹوٹلی انسان کو بدل دیتے ہیں, دوسرا انسان کر دیتے ہیں. نہیں رہتا ہوں. وہ انسان ہی نہیں رہتا جو پہلے تھا. کلمہ پڑھنے سے پہلے جو انسان تھا وہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں رہتا. اپنے باطن سے, اپنی فکر سے, اپنی فیلنگ سے, اپنی سوچ سے, اپنی مرضی سے, اپنے جذبات سے, اپنے احساسات, سب چیزوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی وہ ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایمان معتبر ایمان ہے, وہ اسلام معتبر اسلام ہے. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو لے لینا, کچھ چیزوں میں اپنی مرضی کو چلانا, اس کا مطلب اس پہ کلمہ کھلا نہیں, اس لیے کلمے کا مفہوم نہیں سمجھا. اب یہ دوسرے کو لینے میں چاہے نفس آ جائے, چاہے شیطان آ جائے, چاہے بری عادتیں آ جائیں, چاہے جہالت آ جائے, عام طور پر یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ کا غیر آتا ہے. زندگی میں اللہ کے غیر کے آنے کی چار چیزیں ہوتی ہیں. نفس ہے, نفس کا مطلب مرضی ختم نہیں ہوئی, آئی ایم سم تھنگ, میں بھی کچھ ہوں, میری مرضی, میرا اختیار ہے. اس کے اختیار خواہشات ہوتے ہیں, وہ مانتا ہے ٹھیک ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت تو میری چل رہی نا, میں اپنی چلا لوں, مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے. یا شیطان بہکا دیتا ہے, کنفیوز کر دیتا ہے. شیطان کا کام اصل کنفیوز کرنے کا ہے, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح باور کرا لینا. جیسے آدم علیہ السلام کو کنفیوز کر دیا تھا, آدم علیہ السلام کو یہ کنفیوز کر دیا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے کھانے کی ممانعت اب ختم ہو گئی, پہلے تھی, کنفیوز کر دیا. اور بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی جب میں نیا نیا تھا, ہو سکتا ہے کہ جب استعداد کیپیسٹی نہیں تھی, ایبلٹی نہیں تھی میرے اندر کہ میں اس کو استعمال کروں, اس وجہ سے شاید منع ہے, کنفیوز کر دیا. اور کنفیوز یہ کہ ایک اور بات سے کیا, قرآن پاک میں ہے کہ اگر اس کو آپ کھا لو گے نا تو یہیں رہو گے, اور تم کو پسند نہیں ہے کہ تم یہیں رہو اللہ کے قریب میں, کہنے گے ہاں یہ تو مجھے پسند ہے, کہنے گے کھاؤ گے تو رہ جاؤ گے. یا آدم علیہ دلو کا علیہ شجرت الخلد, آدم ایسا درخت بتا دوں کہ جس کے کھانے پہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے. وہ ملک لا یبلا, ایک ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی, پاک کلام کھا لیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اسی لیے ہمارے اعتبار سے وہ معصیت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی کی. کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی کی مخالفت کرے تو اس کو معصیت بولیں گے نا, تو اس لیے نبی ہمارے پاس معصوم ہوتے ہیں, معصیت والے نہیں ہوتے. تو آدم علیہ السلام اس کے باوجود بھی ہماری اس طرح کے مطابق معصوم ہیں, اللہ پاک کے اعتبار سے مخالفت ہو گئی. کنفیوز ہو نہ ہو, بات جو ہماری تھی وہ نہیں رہی, بس اسی کا یہ ہو گیا. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا نسی آدم, آدم بھول گئے. ایک جگہ یہ ہے کہ آسا آدم, آسم سے آدم سے لغزش ہو گئی. اور ایک جگہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اتار لیا اپنی اپنی اس میں, جسے جیب میں اتارنا بولتے ہیں, ویسا اتار لیا. وہاں کنفیوز کر دینا, تو یہ مخالفت اللہ تعالیٰ کی یا کنفیوژن سے ہوتی ہے. اور اس ملک میں جہاں ہم ہیں نا, یہاں نفسانیت اور کنفیوژن دونوں چیزوں کا غلبہ ہے. شروع سے بچے کو جیسے کہتے ہیں کہ تو میں ہے اور تو سب کچھ ہے, میں کو چھوڑنے کی عادت ختم ہو جاتی, آئی ایم نتھنگ نکل ہی جاتا ہے اس کے دماغ میں سے, آئی ایم ایوری تھنگ یہی اس کے دماغ میں رہ جاتا ہے. اور یہ خالص اسلام کے خلاف تعلیم ہے. اور شیطان تو یا بھائی شیطانیت کا غلبہ ہے, اور اس کے ساتھ بری عادتیں, جو آدمی بچپن سے ایک چیز میں, ایک ماحول میں ہوتا ہے, انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, عادتیں پکڑ لیتا ہے. جہالت ہوتی ہے, دیر ہو ٹھیک ہے, جہالت ہوتی ہے. ان سب چیزوں کا علاج کرنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے جو ہمارا عقیدہ ہے خالص لا الہ الا اللہ کا, اور عقیدہ خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا مفہوم ہم پر کھلے گا کہ بھئی ہم جس نظریے کے حامل ہیں وہ نظریہ ہے کیا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کیا ہے, کیا بات مان رہا ہے, اور محمد رسول اللہ کہنے والا کیا بات مان رہا ہے. تو جب آدمی اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے اپنی اس معرفت سے, تو پھر اس کو نماز پڑھو تو نماز پڑھے گا, روزہ رکھو تو روزہ رکھے گا, زکات دو تو زکات دے گا, حج کرو تو حج کرے گا, حلال کماؤ تو حلال کمائے گا, حرام سے بچو تو حرام سے بچے گا, بیوی کے حقوق ادا کرے گا, شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے گی, ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے, اخلاق سے تمیز سے رہیں گے, ایک دوسرے کو عزت دیں گے, اولاد کی ماں باپ صحیح سرپرستی کریں گے, اولاد ماں باپ کی صحیح خدمت کریں گے, سارا بکھیڑا جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ آپ اس نظریے کے مطابق کتنا اندر سے ہوئے ہیں. جتنا ہوئے اتنا دیندار آدمی عملاً ہوتا ہے, جتنے نہیں ہوئے اتنا نہیں ہوتا, بولتا کچھ بھی رہے. یہ ہے, اسی کے لیے محنتیں ہیں, قربانیاں ہیں, اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے, اسی لیے ماحول بنایا جاتا ہے, اسی لیے ماحول میں رہنے کو کہا جاتا ہے, اسی لیے گھروں کی تعلیم ہے, اسی لیے بچوں کی تعلیم ہے, اسی لیے انسٹیٹیوٹس ہیں, ادارے ہیں, حافظ بنانا، عالم بنانا، مفتی بنانا، اور دعوت دینا، تبلیغ کرنا، تصنیف، تالیف، ایجوکیشن، ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی مقصد کے حاصل ہونے کے لیے ہیں. اس میں ہمیں بھرپور یعنی سوچ سمجھ کے حصہ لینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو کام ہو رہے ہیں اس کے لیے آدمی محبت کا بھی اظہار کرے، دعا بھی کرے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمارا حصہ بھی لے، اور خود سے جو ہے ایک ایسا ماحول بنانے کی پوری فکر میں رہے. کیونکہ ماحول کے بغیر آدمی نہیں رہتا، اگر اس کو ماحول نہیں ہے نہیں رہتا آدمی. انبیاء علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہوتی ہیں جو ماحول کو متاثر کرتی ہیں، ہوتی نہیں ہے ماحول سے متاثر، اور انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں آدمی اچھا ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھی صحبت اچھا بنا دے گی، بری صحبت برا بنا دے گی. عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آ جائے گی، لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو دھواں آ جائے گا، پورے کپڑوں میں یہاں سے وہاں تک دھواں جم جاتا ہے. اور ہم جس جگہ پر ہیں اس کا ماحول کیسا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. اس لیے ایمان کی محنت ماحول بنانے کے ساتھ، اس لیے گھروں میں ماحول بنانا پڑتا ہے. تو آدمی کو ڈبل اسٹرگل کرنا ہے. خالی یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں چلو بھائی خالی بولتے رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے. تھوڑے دن کے بعد تھوڑا بہت نماز وماز پڑھ لیا، تھوڑے دن کے بعد نماز وماز بھی چلی جائے گی. ہم نماز پڑھیں اب ہمارے بچے نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ایسا ہوتا ہے. اور اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، اسی غفلت میں، اسی دوری میں، تو یہ دوری نزدیکی میں نہیں بدلے گی پھر کبھی. جتنی اللہ سے دوری یا نزدیکی دنیا میں بن گئی کسی کی، بن گئی، آخرت میں نہیں بننے والی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن گیا بن گیا، دنیا میں پھر وہ نہیں بنتا. وہ اسی کو ڈیولپمنٹ تو اس کا ہوتا ہے لیکن رہتا وہی ہے. تو ماں کا پیٹ بچے کے ذات بننے کی جگہ ہوتی ہے، دنیا کا پیٹ انسان کے صفات بننے کی جگہ ہے، روحانیت بننے کی جگہ ہے، معرفت بننے کی جگہ ہے. اور معرفت کے اعتبار سے اللہ کی نزدیکی اور دوری ہے. جتنی یہاں بن گئی وہاں آخرت میں بنی رہے گی، اسی اعتبار سے جنت کے درجات ہیں. اور جتنی نہیں بنی اتنی نہیں بنی، اس کے اعتبار سے دوری ہے. بالکل نہیں بنی تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تھوڑی بن گئی تھوڑی نہیں بنی تو اسی اعتبار سے معاملہ اللہ پاک کا ہوگا. ان کے حساب ایسا ہے کہ جتنی نہیں بنی اس کو صاف کرنے کے واسطے پہلے سزا کا نظام ہے، جتنی بن گئی اس کی جزا دینے کے واسطے بعد میں ہے. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی جتنے پیسے ہیں اس میں سے پہلے کھا لو، جب نہیں رہیں گے تو دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ اس کا جتنا فالٹ ہے نا پہلے اس کو جہنم میں دھو، اس کے بعد یہ ادھر آئے گا. اب یہ اس میں بعض وقت جو ہے نا کئی کئی حقب لگ جائیں گے، یعنی کروڑ ہاں کروڑ سال لگ جائیں گے جتنا نہیں بنا اس کو صاف کرنے کے لیے. پھر بھی نزدیکی نہیں بنے گی اللہ پاک کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی جگہ جو کہ جنت ہے اس میں رہنے کے واسطے جو اجازت نامہ پرمیشن ملنے والا ہے، پرمٹ ملنے والا ہے، وہ گندگی کے ساتھ نہیں مل سکتا. تو جتنی گندگی آ گئی تھی اس کو جلایا جائے گا، دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا. بقیہ لیول وہ رہے گا جتنا بن گیا ہے. کس قدر نقصان ہے آدمی کا ہمیشہ ہمیشہ. تو کیوں نہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی فکر کر کے اپنا ایمان بنا لے، اپنا دین بنا لے، اپنی معرفت. اصل کام دنیا میں کرنے کا یہ ہوتا ہے. جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب انسان ہے، جس نے یہ نہیں کیا وہ ناکام ہے. چاہے آپ تقلیم کا بادشاہ بن گیا، پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل یہ چیز ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہر بھائی، ہر بہن، ہر چھوٹا، ہر بڑا یہ اپنے ایمان کو کامل کر کے اپنے دین کو پورا کرے تاکہ انسانیت کی تکمیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے. اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی لیے جماعتوں میں بھی نکلا جاتا ہے، اسی کے لیے خانقاہوں میں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں صوفیہ کے پاس، اسی لیے مدرسے اور تعلیم گاہیں بنی ہوئی ہیں علماء کے پاس. یہ سب چیزیں اسی جدوجہد کے لیے، اور اس میں حصہ لینا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یہتم بامور المؤمنین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے کاموں کا اہتمام نہ ہو وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اہتمام نہ ہو، خالی یہ ہے کہ فیلنگ ہو، ایسی بات نہیں. آپ نے فکر کتنی کی، جدوجہد کتنی کی مسلمانوں کے کام میں، ان کو سدھارنے میں، ان کو ایجوکیٹ کرنے میں، ان میں قرآن کی تعلیم عام کرنے میں، ان میں ایمان پھیلانے میں، آپ نے عملاً کیا حصہ لیا ہے؟ اس نے فرمایا جس کو اہتمام نہ ہو مسلمانوں کے کاموں کا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ اہتمام مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی ہوتا ہے، صلاحیتوں سے بھی ہوتا ہے، اوقات کے فارغ کرنے سے ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب دینے سے ہوتا ہے، ماحول بنانے سے ہوتا ہے، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، انکلوڈ ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.